السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. مولا امام محمد باقر کی شہادت کے ایام ہے. آپ کی شہادت ساتھ ذلحج کی تاریخ میں واقع ہوئی. ساتواں معصوم اور پانچواں امام اس دنیا سے زہر کے ذریعے چلے گئے. امام پیغمبر کی ایک صلاحیت ہوتی ہے قرب خدا، مظہر صفات خدا، عبودیت کے معراج پر ہوتے ہیں، فضائل کے معراج پر ہوتے ہیں، اشرف کائنات ہوتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کے ان کمالات کی وجہ سے خدا ان کو ہدایت انسانیت، انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری سونپتا ہے. اس کا نام رسالت ہے اور امامت ہے. امام مختلف طریقوں سے دین کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری خدا نے امام کو دی ہے. حدیث ثقلین میں ارشاد ہوتا ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. یعنی میرے بعد ختم نبوت ہے، میں خاتم انبیاء ہوں، لیکن دین کی حفاظت کی ضرورت ہے، دین کی معرفت کی ضرورت ہے، دین کے نفاذ کی ضرورت ہے. اسی لیے دین کے حفاظت کے لیے جب میں خود تھا، میں اور قرآن، میرے بعد میری عترت اور قرآن دین کے محافظ ہے. بس اسلام نے دین کے حفاظت کے لیے قرآن اور امامت کا انتظام کیا ہے. اسی لیے ختم نبوت جائز ہوا. ختم نبوت سے انسانیت کے لیے کوئی خطرہ، دین کے لیے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا. امام جو کام کرتے ہیں، جو ذمہ داری انجام دیتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری دین کی حفاظت ہے. دوسری ذمہ داری یعنی دین کی حفاظت کرتے ہیں بدون کم و کاست، اسی طرح سے اس دین کو باقی رکھتے ہیں جس طرح سے پیغمبر خدا پر نازل ہوا. دوسرا کام یہ ہے کہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، پیغام دین پہنچاتے ہیں. اور تیسرا کام جو آپ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دین کا مجسمہ ہے، زندہ دین ہے، زندہ اسلام ہے، قرآن ناطق ہے. اگر دین کو تحریر کریں گے قرآن و سنت کی شکل میں، اگر دین کو کسی زندہ انسان کی شکل میں دیکھنا چاہے تو امامت کی شکل میں. اور آپ اسوہ حسنہ ہیں اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان اگر دین کو مجسم دیکھنا چاہے تو امام کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرانا چاہے تو امام کی سیرت پر چل سکتے. اور اسی طرح سے امام حکومت کے ذریعے، خلافت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے، یعنی امام اسلام پہ، اسلامی حکومت پر فائز ہو کر دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کے مطابق انسانوں کی تربیت کرتے ہیں اور دین کو معاشرے میں نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مقصد پورا نہیں ہوتا. پیغمبر نے فرمایا لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. امام کا مقصد جب انسانوں کی تربیت ہے، اسلام کا مقصد جب انسانوں کی تربیت ہے، تو حکومت امام کے پاس ہونا چاہیے تاکہ بہتر طریقے سے اسلام کو نافذ کر سکے، بہتر طریقے سے انسانوں کی تربیت کر سکے، بہتر طریقے سے انسانوں تک پیغام حق پہنچا سکے۔ بس امام اسوہ حسنہ ہے، اسلام مجسم ہے، اسلام حکمران ہے، دین کا دین نافذ کرنے والا ہے، امام مبلغ دین ہے اور اسلام معلم دین ہے، امام معلم دین ہے اور امام حافظ دین ہے، دین کے محافظ ہے، اور امام دین کے مدافع ہے۔ عسکری دفاع صرف نہیں بلکہ فکری میدان میں جو دین پر اعتراضات کرتے ہیں ان تمام اعتراضات کا جواب امام دیتے ہیں، پیش آنے والے شبہات کے جواب امام دیتے ہیں۔ آپ سیرت کو دیکھتے ہیں، علی سے لے کر آخری امام تک کس طرح سے اپنے زمانے کے حکمرانوں سے جب دوسرے مذاہب و ادیان کے لوگ آ کر سوال کرتے تھے، اسلام پر اعتراض کرتے تھے، ان مشکلات کے حل کرنے والا امام ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے دین میں بدعتیں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ دین کی شکل پورے بدل جائے، یعنی سابقہ ادیان نابود ہونے کی ایک وجہ بدعتیں تھیں، تو اسلام کے لیے بھی یہی خطرہ تھا بدعتیں پیدا کرے، تو امام کا ایک اہم کام یہ ہے بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تاکہ دین میں کوئی کم و زیاد پیش نہ آ جائے۔ بس دین کے لیے ایک علمی کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حفاظت دین، تعلیم دین، تبلیغ دین اور بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، دین پر آنے والے اعتراضات کا جواب دینا، اور دین کے عملی پہلو سے امام خود گھومتا پھرتا ہوا دین، گھومتا پھرتا ہوا قرآن، اور دین کو نافذ کرنے کے لحاظ سے امام حکومت اسلامی بنا کر دین کو معاشرے میں نافذ کرتے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ، اب کچھ زمانوں کی بھی خصوصیت ہے، ایک زمانے میں اسلام پر جو خطرہ پیش آتا ہے ایک حوالے سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں دوسرے حوالے سے، یعنی وقت کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں، اسی لیے یہ میعاد حال کے اقدامات بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثلا امام حسین کے زمانے میں بنو امیہ اسلام پر آخری وار کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے یہ قربانی دی تاکہ بنو امیہ کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام بنائے۔ لیکن امام پنجم کے زمانے میں علمی الغار ہو رہا تھا، باہر سے کتابیں آ رہی تھی، کتابوں کا ترجمہ ہو رہا تھا، مغرب اور مشرق کے علوم کا ترجمہ ہو رہا تھا، اور عالم اسلام میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، ان شبہات کے مقابل میں اسلام کی برتری ثابت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اس زمانے میں بہت سے مسلمان دین کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جو زندیق کہلاتے تھے، دین کو ترک کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ علمی خطرہ تھا، اور علمی خطرے کا جواب صرف امام دے سکتے تھے، تو امام نے علمی لحاظ سے اس وقت کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدام کیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد امام چہارم کا جو درسگاہ تھی، اس درسگاہ کو بہت وسعت دی، شیعہ سنی علماء سب نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا، زانو ادب طے کیا، اور ان کو تعلیم دی، اور اس حد تک آپ کا علمی درجہ بلند ہوا۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں صحابی شاذ نادر تھے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات آپ سے ہوئی، پیغمبر کا سلام پہنچایا اور امام کی عزت کرنے لگا، اور امام سے استفادہ کرتا تھا۔ جابر کو معرفت تھی امامت کی، پیغمبر کے عظیم صحابی جابر امام سے دین کی احکام پوچھتے ہیں جبکہ خود پیغمبر کے پاس تھے۔ اور اسی طرح سے تابعین کا دور تھا، تابعین بھی تقریباً کم ہو رہے تھے، تابعین کا تابعین تھا، ایک جہالت کا دور تھا اس زمانے میں۔ اسی لیے جہالت کا دور ہونے کی وجہ سے قیاس سے استفادہ کریں، سنت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا۔ ابو حنیفہ کا یہ جملہ ہے کہ محققین کہتے ہیں 17 حدیث پر ابو حنیفہ اعتماد کرتا تھا، اس حد تک کیونکہ احادیث پر پابندی لگائی گئی تھی ایک طرف سے، دوسری طرف سے جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ، تو علمی لحاظ سے مسلمان انتہائی کمزوری کی طرف جا رہے تھے احادیث پر پابندی لگانے کی وجہ سے، اور جھوٹی احادیث کے جال کی وجہ سے باہر سے آنے والے اعتراضات اور شبہات مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے تھے۔ اس وقت امام نے شاگردوں کی تربیت کی، علماء کی تربیت کی، شبہات کے جواب دیا، اعتراضات کے جواب دیا، اور اس کے علاوہ آپ کے زمانے میں تصوف کچھ ترقی کی طرف جا رہا تھا، اور ان تصوف والوں میں سے بہت سے لوگ دکان چلانے والے تھے، یعنی تصوف کے نام سے دنیا کمانے والے تھے۔ تصوف ایک یہ ہے کہ یہ صوفی حضرات حقیقت میں صوفی نہیں ہیں، لیکن اسی دنیا وی اہداف کے لیے اپنے کو صوفی کے طور پر، تاریخ دنیا کے طور پر پیش کرتے تھے۔ دوسرا، وقت کے حکمران بھی اسی کی حمایت کرتے تھے تاکہ مسلمان کہے حقیقی علماء، حقیقی خدا والے وہ ہے جو ترک کرے سب کو اور تنہا زندگی کرے، تاکہ خلفاء کی خلافت کے ساتھ کوئی عالم نہ ٹھکرائے، کوئی عالم نہ ٹکرائے۔ تو تصوف کا فائدہ خود صوفی علماء کو پہنچتا تھا، پیروں کو پہنچتا تھا، اور وقت کے حکمرانوں کو۔ اسی لیے کوئی عالم حکمران کے خلاف اقدام کرتا تو کہتے ہی دنیا پرست ہے، دنیا طلب ہے۔ تو امام نے حقیقی صوفی اور اس طرح کے جعلی صوفیوں کے درمیان فرق واضح کیا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، اور حقیقتاً شرعی ذمہ داری کو بیان کیا۔ صوفی تاریک دنیا نہیں ہے، تاریک نفس امارہ ہوتا ہے، مفادات کے تاریک ہوتا ہے۔ دنیا پیغمبر و ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی خامیوں کا اصلاح کرے، اور یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ وقت کا خطرہ تو آپ کے سمجھ میں آیا، تابعین تابعین کا دور تھا، علم ختم ہو رہا تھا احادیث پر پابندی لگانے کی وجہ سے۔ آپ ہی کے زمانے میں عمر ابن عبدالعزیز نے اجازت دی حدیث لکھنے کی، آپ نے بڑے تعریف کی عمر ابن عبدالعزیز کی، تشویق کی اس بات کی بنا پر، لیکن وہ 2.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا، مارے گئے۔ اسی لیے کوئی چھوٹی سی حدیث کی کتاب لکھی گئی، پھر وہ بھی گم ہو گئی۔ اس کے بعد کے خلفاء نے دوبارہ پابندی لگائی۔ تو اس وقت پیغمبر کے احادیث سے جب امت محروم ہو، قرآن فہمی کے دروازے بھی بند تھا، بنو امیہ کے پسند کے مطابق دین بیان ہوتا تھا، اور باہر کے افکار آ رہے تھے ان کے مقابل میں اسلامی افکار پر پابندی تھی، تو امام نے اس وقت کے علمی تشنگی کو، علمی جنگ کی قیادت امام نے کی۔ اسی طرح سے امام نے حکومت اسلامی جو بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا، اس کی بھی حمایت کی، جہاں حمایت کرنا اسلام کے مفاد میں ہو۔ مثلا جب روم کے بادشاہ نے بنو امیہ کے خلیفہ کے ساتھ نزاع کے نتیجے میں چاہتا تھا کہ اس سکہ پر پیغمبر کے لیے توہین آمیز الفاظ لکھے، تو مسلمان پریشان ہو گئے، خلیفہ خود بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ خلیفہ کی سبکی تھی، کیونکہ پہلا اعتراض مسلمانوں کی طرف سے خلیفہ پر ہونا تھا۔ عالم اسلام میں وہی روم کے سکے چلتے تھے، تو امام نے اس کو مشورہ دیا، کسی اور نے مشورہ نہیں دیا، امام نے مشورہ دیا کہ اسلامی سکہ بنایا جائے، اور اس شکل میں بنایا جائے، اس کا خاکہ بھی امام نے پیش کیا، یعنی جہاں پر پیغمبر کی توہین ہو جائے، اسلام کی توہین ہو جائے، وہاں پر امام نے بنو امیہ کے اس ظالم حکمران کی مدد کی، کیونکہ در حقیقت اس کی اتنی مدد نہیں تھی جتنی اسلام کی مدد ہے۔ اور اسی طرح سے امام نے اس زمانے میں امامت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا، عملی لحاظ سے عاشورا کو زندہ رکھا تاکہ لوگوں کو پیغام دے سکے، راہ حسین کیا ہے، راہ یزید کیا ہے، یزید زمانہ کون ہے، حسین زمانہ کون ہے۔ اور ساتھ امام ششم سے فرمایا، جب حشام ابن عبد الملک حج کے لیے آیا تھا، امام ششم سے فرمایا، اور آپ کے حکم سے امام ششم نے امامت کے بارے میں فصیح اور بلیغ خطبہ بیان کیا. میں منا کے صحرا میں, میدان منا میں امامت کی تعریف کی فصیح و بلیغ خطبہ دیا. ہشام کو یہ خبر جب ملی بہت ناراض ہو گیا, پریشان ہو گیا, غصہ آ گیا. شام جب پہنچ گیا امام کو زبردستی, امام اور آپ کے فرزند ارجمن امام ششم کو زبردستی شام لانے کو حکم دیا. آپ کی تحقیر کرنے کی کوشش کی, اذیت دینے کی کوشش کی, لیکن مثلا تیر چلانے کے لحاظ سے بنو امیہ سمجھ رہا تھا علمی لحاظ سے امام کو رسوا نہیں کر سکتا ہے, لیکن بنی ہاشم نے عرصے سے جنگ نہیں کیا ہے, تیر نہیں چلا سکیں گے. امام کو شرمندہ کرنا تھا, لیکن تیر جب چلایا امام نے, وہ مشہور واقعہ ہے کہ سب سے بہتر 7 تیر نشانے پر مارا, ایک تیر دوسرے تیر کی جگہ پر. اس طریقے سے اس میں بھی انہوں نے شکست کھایا. جب امام واپس آنے لگے, راستے کے تمام شہروں کو پیغام دیا کہ امام کا استقبال نہ کیا جائے, امام کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے. لیکن اس سفر میں بھی امام نے عیسائی بڑے عالم سے ملاقات کی اور اسلام کی برتری کو ثابت کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام ایک طرف تعلیم اسلام دیتے ہیں, شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں, اور دوسری طرف عیسائی علماء کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں. تیسری طرف وقت کے حکمران کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے, امامت کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہیں, اور اسلامی حکومت سے آپ دفاع کرتے ہیں. اور عرض کے میدان, آپ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی, میدان منا میں 7 سال تک حج کے دوران میرے اوپر گریہ کرے, عزاداری کیا جائے. در حقیقت پیغام امامت, مظلومیت امامت اور ظالمین کے حقیقت سے انسانوں کو آگاہ کرنا تھا, کیونکہ میدان منا میں کل عالم اسلام سے لوگ پہنچتے تھے. اسی لیے یہ امام نے یہ کام کیا. تو عرض کیا کہ امام کے زمانے میں جو سب سے بڑا خطرہ تھا اسلام کے لیے, وہ علمی خطرہ تھا. اس علمی خطرہ کے جواب صرف امام دے سکتے تھے. اسی لیے آپ نے شاگردوں کی تربیت کی, علماء کی تربیت کی, اور شبہات کا جواب دیا, مختلف گمراہ فرقوں کے علماء کی رہنمائی کی, ان کو اپنی غلطی کی نشاندہی کی. اور ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں وقت کے تقاضے سمجھنا ہوگا. ائمہ اطہار بھی وقت کے تقاضے کے مطابق دین کی خدمت کرتے تھے. اس وقت ظالم حکمران کی بھی تائید نہیں کرنا ہے, تاکہ مسلمان غلطی میں نہ پڑے کہ یہ ظالم حکمران حکومت حق ہے, پھر گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے امام نے امامت کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا, حق امام سے آگاہ کیا, اور ساتھ ہی کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا, تاکہ لوگوں کو پیغام ملتا رہے کہ حق کے ساتھ دینا ہے, باطل کے ساتھ نہیں دینا ہے. تو ائمہ کی شہادت اور ولادت کے دن سب سے اہم دو نقطے, ایک یہ ہے کہ عظمت ائمہ بیان ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بیان ہو جائے, ان کے فرامین تعالیم بیان ہو جائے. انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ انہوں نے ہم سے یہ چاہا کہ ہم حقیقی معنوں میں پیغام امامت سمجھے اور پیغام امامت پر عمل کرے اور پیغام امامت پوری دنیا میں پہنچا دے, تاکہ پوری دنیا درسگاہ امامت پر زانو ادب طے کرے اور حقانیت ائمہ کو سمجھے. اگر شاگرد لائق ہو, استاد کی طرف لوگ راغب ہو جاتے ہیں. ہم شاگردان مکتب اہل بیت ہیں, ائمہ فرماتے ہیں ہم علماء ہیں, ہمارے شیعہ متعلم ہیں, باقی لوگ بوسوں کی طرح ہے کہ ہوا جس طرف چلے اسی طرف چلتے ہیں. تو ہم شاگردان ائمہ ہیں, شیعہ اہل بیت ہیں, اہل بیت کے پیرو ہیں. اسی لیے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہر ولادت, ہر شہادت کے موقع پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تعلیمات ائمہ ہم نے کتنا سمجھا ہے اور کتنا اس پر ہم عمل پیرا ہے, کتنا ہم نے پیغام امامت کو دنیا تک پہنچایا ہے. میں آپ کی خدمت میں ابھی امام کے ایک دو فرامین عرض کرتا ہوں۔ ایک فرماتے ایاک والکسل، اے انسان، اے مومن، اے مسلمان، تم کاہلی سے بچو، کاہلی سے دور رہو، کاہل مت بنو۔ وغجب، دوسرا تنگی، تنگی کے احساس نہ کرو، بوریت کے احساس نہ کرو، اکتانے کے احساس نہ کرو۔ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحٌ لِكُلِّ شَرٍ، فرماتے ہیں کاہلی اور بوریت، تنگی کا احساس کرنا ہر برائی کا، ہر برائی کی چابی ہے۔ فرماتے ہیں انکہ ان کسلت لم تؤدی حقا، اگر آپ کاہل ہو جائیں گے کسی کا حق ادا آپ نہیں کر سکتے۔ کاہل آدمی نہ اپنا حق ادا کر سکے گا، دوسروں کا تو حق کسی طرح سے بھی ادا نہیں کر سکتا۔ باپ، بیٹا، اولاد، بیوی، عزیز، اقارب، رشتہ دار، ہمسایہ، اپنے شہر والے، اپنے ملک والے، انسانیت، سب کے ہمارے اوپر حقوق ہے، کل انسانیت کے بھی حقوق ہمارے گردن پر ہے، چبھی رسط اپنے عزیز و اقارب کے، جو کئی گنا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی آدمی مسلمانوں کو پکارے، کو پکارنے والے چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اگر اس کو لبیک نہ کہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو فرماتے اگر آپ کاہلی کریں گے کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اپنا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اپنے اعضاء و جواری کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جو کاہل لوگ ہیں اپنی صحت کے لیے بھی خیال نہیں رکھتے، یعنی اپنی ذاتی صحت کے بھی حق ادا، اپنے جسم کے بھی حق ادا نہیں کرتے، اپنی روح کے بھی حق ادا نہیں کرتے۔ وہ ان وجرت، لیکن اگر تنگی کی محسوس کریں گے، ہر چیز میں تنگی، کچھ لوگ ہوتا ہے نا بہت تنگ، تنگی کے احساس کرتے رہتے ہیں، ہر چیز سے تنگ آ جاتا ہے، ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو لم تصبر علی حق، کسی حق پر آپ صبر نہیں کریں گے۔ حق کے لیے اقدام کریں گے لیکن اس پر ڈٹ نہیں سکتے ہیں، جلدی چھوڑ کر آئیں گے، نعرہ لگائیں گے، پھر بھاگ جائیں گے۔ تو کاہلی اور تنگی سے بچو۔ اس کے بعد آپ ابن ابی الحدید سے فرماتے ہیں، ابن عمر ابن عبد العزیز سے فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں عمر ابن عبد العزیز نے وہ بہترین کام کیا جو کسی خلیفہ اموی اور عباسی نے اس کو انجام نہیں دیا۔ ہمارے برادران اہل سنت میں بہت سے لوگ اس کو خلیفہ راشدین میں سے چوتھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح سے صحیح بات ہے، ایک اچھا خلیفہ کو انتخاب کیا خلیفہ راشدین کے نام سے، لیکن غلط بات یہ ہے کہ پیغمبر کے حدیث سے ہمارے عالم اسلام والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس یہ حدیث نہیں ہے، یعنی ہمارے شیعہ محدثین میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اس کے بعد سلطنت وغیرہ ہے۔ تو 30 سال کی مدت کیا ہے؟ خلیفہ اول، دوم، سوم اور امام حسن کی خلافت کے 6 مہینے بھی اسی 30 سال میں شامل ہوتا ہے۔ تو خلیفہ چارم اس حدیث کے مطابق امام حسن کو گننا چاہیے، لیکن مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے حدیث پیغمبر کو نقل کرتے ہیں لیکن امام حسن کو خلفاء راشدین میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ 6 مہینے کی خلافت بھی تو خلافت ہے۔ امام حسن جو خلافت سے ہٹ گئے، وہ ظاہر امیر شام کے مکرو فریب کی وجہ سے ہٹ گئے، ورنہ سارے اصحاب و اصحاب پیغمبر نے آپ کی بیعت کی تھی۔ میں شیعہ عقیدے کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی عالم اسلام والے بھی جب اصحاب پیغمبر کسی کے بیعت کرے خلافت کے لیے، اس کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں اور حدیث کے مطابق بھی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ چارہ نہیں ہے۔ تو آپ عمر ابن عبد العزیز کو وصیت فرماتے ہیں، فرماتے عمر ابن عبد العزیز تم مسلمانوں میں جو تم سے چھوٹا ہے اس کو اپنا بیٹا سمجھو، مسلمانوں کے درمیان جو چھوٹا ہے اس کو اپنا بیٹا سمجھو، جو آپ کے برابر ہے اس کو اپنا بھائی سمجھو، اور جو آپ سے بڑے ہیں ان کو اپنا باپ سمجھو۔ اور پھر فرماتے اب جو چھوٹا ہے جن کو بیٹا سمجھنا ہے تو اپنے بیٹوں پر رحم کرو، اور آپ کے برابر جن کو بھائی سمجھنا ہے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو، بھائی کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور جو آپ سے بڑے ہیں جو آپ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، جن کو باپ کی جگہ پر ہے، جو تم آپ کے باپ کی جگہ پر ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، اور نیکی کم نہ، مسلسل نیکی میں اضافہ کرتے جاؤ۔ تو خلاصہ یہ امام کی وصیت ہے، اگر ہم اسی پر عمل کریں گے، مسلمان انہی تین سے خالی نہیں ہیں، تو خود بخود اخوت، ایک محبت کا کیا نام ہے، اس کی فضا ہمارے درمیان قائم ہوگا، بہت سے اختلافات، نفرتیں، بدگمانیاں ختم ہو جائے گی۔ امام کی شہادت کے دن ہے، ائمہ اطہار نے بالکل خوشی کے ساتھ شہادت کے راستے کو اپنایا ہے تاکہ انسانیت کو نجات دے دے۔ ائمہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ہماری شفاعت کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی شہادتوں کے ذریعے ہمیں راہ راست پر لاتے ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں راہ راست پر لاتے ہیں، ہمیں نجات دے رہے ہیں اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے ہمیں نجات دے رہے ہیں، اسی دنیا میں ہماری شفاعت کر رہے ہیں، ہمارے دستگیری کر رہے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔